گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں, تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میں محمد انذار الحق اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا کائی پر یا ویڈیو پر نکاح جائز ہے یا نہیں؟
اسکائپ غالباً انہوں نے کہا ہے, اور ویڈیو لنک کوئی بھی ہو اس پر نکاح کے حوالے سے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نکاح کی شرائط میں سے جو ایک شرط ہے وہ یہ بھی ہے کہ مجلس ایک ہونی چاہیے, یعنی جب نکاح ہوگا تو ایک مجلس کے اندر نکاح ہوگا, جو ایجاب و قبول ہیں وہ ایک مجلس میں ہوں گے. اب ایجاب و قبول کرنے والے چاہے کوئی بھی افراد ہوں, اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں. چونکہ جیسے اسکائپ ہے یا کوئی بھی ویڈیو لنک کسی بھی طرح کا ہے, اس کے ذریعے اگرچہ سامنے والا شخص نظر آ رہا ہے, لڑکی ایک جگہ پر موجود ہے, لڑکا دوسری جگہ پر موجود ہے, لڑکی کے پاس دیگر افراد بھی موجود ہیں, لڑکا تنہا ہے, یا لڑکے کے پاس افراد موجود ہیں اور لڑکی تنہا ہے, اگرچہ وہ ویڈیو لنک ہے, بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اگر اس طرح سے نکاح کیا کہ ایک جگہ پہ لڑکی موجود ہے, دیگر افراد بھی موجود ہیں, اور اسکائپ پر لڑکا کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں یا کسی بھی دوسری جگہ پر موجود ہے, اور ایجاب و قبول ہوتا ہے, قاضی اگر ایجاب و قبول لڑکے سے کرواتا ہے اور لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے فلانا بنت فلانا کا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں تم سے کیا,
ٹھیک ہے,
لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا, تو اس طرح سے نکاح نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
کیونکہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہونا ضروری ہے, اور اس صورت میں مجلس ایک نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے.
ہاں, اس کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے, جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا دوسرے ملک میں موجود ہوتا ہے, لڑکی دوسرے ملک میں موجود ہوتی ہے, نکاح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کمپلیٹ کر لی جائے, اور شادی کے بعد لڑکا لڑکی کو جس ملک میں وہ ہے وہاں پر لے جائے, تو ان ضروریات کی بنا پر باقاعدہ فیملی میں بات چیت ہوتی ہے, فیملی میں نکاح طے ہوتا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اب نکاح کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پر لڑکی موجود ہے, لڑکا اپنا کسی کو وکیل بنا دے,
ٹھیک ہے,
چاہے قاضی کو ہی وکیل بنا دے جو نکاح پڑھانے والا ہے, جبکہ وہ مسائل شرعیہ کو اچھی طرح جانتا ہو,
یعنی نمائندہ وہاں کسی کو مقرر,
نمائندہ مقرر کر دے,
وکیل سے وہ معنی نہ لے لیا جائے,
نمائندہ مقرر کر دے, یعنی وہ یہ اپنے بھائی سے, والد سے, کسی بھی شخص سے یا قاضی سے ہی یہ کہہ دے کہ میرا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں فلانا بنت فلانا کے ساتھ پڑھا دیا جائے.
ٹھیک ہے.
اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر نکاح ہوتے ہیں تو لڑکی موجود نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
लड़की की तरफ से हमारे यहाँ जैसे एक वकील होता है, फिर उसके साथ दो गवाह जाते हैं, लड़की से पूछ कर आते हैं, तो लड़की की तरफ से ये आकर काजी को इजाजत देते हैं कि उसने इजाजत दे दी है, लिहाजा उसका निकाह पढ़ा दिया जाए। हालांकि लड़की वहां पर मौजूद नहीं होती, लड़की तो मौजूद नहीं है, मगर लड़की ने जिसको अपना नुमाइंदा बनाया होता है वो वहां पर मौजूद होता है।
ठीक है।
इसी तरह जब लड़का मौजूद नहीं है तो लड़का किसी को अपना नुमाइंदा बना दे।
ठीक है।
काजी से कहेगा कि मैं तुम्हें वकील करता हूं, तो काजी के जो अल्फाज हैं वो दीगर अल्फाज हैं, वो किस तरह से निकाह करेगा। अगर उसने अपने भाई को या वालिद साहब को वकील बनाया तो उसका दूसरा तरीकाकार है।
ठीक है।
बहरहाल जो भी काजी है जो निकाह पढ़ाने वाला है, बिलखसूस एक तो आम निकाह होते हैं, बिलखसूस जब इस तरह का निकाह हो तो जो काजी निकाह पढ़ाने वाला है उसको अच्छी तरह से मसाइल शरिया मालूम होने चाहिए।
ठीक है।
जैसे वहां से लड़के ने काजी को ही कहा कि ठीक है मैं आपको वकील करता हूँ कि आप मेरा निकाह फलाना बिनते फलाना के साथ पढ़ा दें।
ठीक है।
तो अब काजी खुद जो है वो उसका वकील बन गया। अब यहाँ अगर लड़की मौजूद है तो डायरेक्ट लड़की के साथ हिजाब कबूल हो जाएगा। अमूमी तौर पर लड़की नहीं होती तो लड़की के जो वकील वगैरह होते हैं वो आके इसको इजाजत दे देते हैं कि हमने तुम्हें इजाजत दी, लड़की ने इजाजत दी थी तुम्हारे लिए, हम तुम्हें इजाजत देते हैं तुम उसका निकाह फुला लड़के के साथ पढ़ा दो।
अब दोनों तरफ
अब काजी दोनों तरफ का वकील बन जाता है।
ठीक है।
वो फकत इतने अल्फाज कहेगा कि मैंने फुलाना बिनते फुलाना का निकाह फुला बिन फुला के साथ इतने हक महर के बदले में किया, तो ये निकाह हो जाएगा।
अच्छा।
यहाँ ये बात जहन में रहे कि हमारे माशरे में जब इस तरह के मसाइल बयान किए जाते हैं या जब भी कोई साइल सवाल करने के लिए आता है तो हमारे बाज पढ़े लिखे जो अफराद हैं वो उनके सामने ये मसाला बयान कर देते हैं कि यूं निकाह करेंगे तो निकाह हो जाएगा।
अच्छा।
अब नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि लड़की लड़का बजाते खुद ही आपस में इस तरह के मामलात करके निकाह कर लेते हैं।
वो उस पर क्या
तो ये बात जहन में, हाँ तो ये बात जहन में रहे कि बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं कि जब लड़की अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर, अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है तो बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं कि निकाह सिरे से मुनक्किद ही नहीं होता।
अच्छा।
यानी मजलिस भी एक होती है, लड़का लड़की भी मौजूद होते हैं, गवाह भी मौजूद होते हैं, मगर बाज़ोकात कफ़ाअत ना पाई जाने की सूरत में वो निकाह सिरे से मुनक्किद ही नहीं होता और ये समझ रहे होते हैं कि हमने निकाह कर लिया है। तो इसलिए ये बात जरूरी है, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि लड़की के जो सरपरस्त हैं, जो औलिया हैं, जो वली हैं, वो राजी हों और फिर ये तरीकेकार इख्तियार करके निकाह कर लिया जाए।
ठीक है। अच्छा, लड़की वाली सूरत पर आपने क्या किया, जैसे लड़की घर में होती है और कोई वकील आता है वहाँ गवाह मुकर्रर किए जाते हैं, तो अब ये शख्स के जो दूसरे मुल्क में, ये भी गवाह बनाएगा या सिर्फ वकील मुकर्रर कर देगा भी फोन करके आप मेरा निकाह करवा दें, या उसके लिए भी गवाह होना जरूरी है वकील बनाते हैं?
देखिए, ये तो हमारे यहाँ एक कानूनी कार्रवाई है।
अच्छा, ये वकील बनाने वाली?
जी बिल्कुल,
गवाह बनाने
ये
वाली
एक कानूनी कार्रवाई है।
ठीक है।
वरना जब इजाब कबूल हो रहा होता है जितने भी अफराद वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे गवाह ही बन रहे होते हैं।
ठीक है।
अब 10 अफराद हैं, 15 हैं, 20 अफराद,
कागजों में लिखने के लिए
फकत कागजों में लिखने के लिए होता है।
ठीक है।
जब इस तरह की कैफियत होगी तो हमारे यहाँ जो निकाह आम है, लड़की मौजूद नहीं होती तो उसकी तरफ से वकील और उसके दो गवाह होते हैं, लड़का मौजूद नहीं है तो उसकी तरफ से वकील और उसके दो गवाह, वो पेपर्स वगैरह में उसको तहरीर करना पड़ता है, तो वो उसका बंदोबस्त कर लिया जाए, उसका इंतजाम कर लिया जाए। बाकी शरी तौर पर वो जरूरी नहीं है, कानूनी पेचीदगी है, कानूनी तौर पर जरूरी है तो उसका भी ख्याल रख लिया जाए।
ठीक है। जज़ाकअल्लाह। मैसेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, कहते हैं मुहर्रम उल हराम के महीने में करबला के वाकयात पढ़कर सुनकर रोने जैसा माहौल बनाना कैसा, हालांकि सोग तो 3 दिन होता है, क्या हुक्म शरीयत के ऐसा वाले?
देखिए, जानबूझकर इस तरह की कैफियत बनाना, जानबूझकर इस तरह की कैफियत को अपने ऊपर तारी करना, इसकी शरई तौर पर इजाजत नहीं है।
ठीक है।
हाँ, वो एक अलहदा बात है कि जब ये अयाम आते हैं तो इस तरह की कुतुब वगैरह जो है उनका मुताला किया जाता है, जो उलमा के बयान हैं, उलमा के बयानात को सुना जाता है, तो वो जो वाक्या है वो वाक्या ही कर्ब पर मुश्तमिल है, मुसीबत पर और तकलीफ पर मुश्तमिल है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के घराने के जो उनको मसाइब पहुंचे, जो आलाम पहुंचे, उनका जिक्र होता है तो एक वैसे ही नेचुरली ऐसी कैफियत बन जाती है, वो एक अलहदा चीज है। जानबूझकर इस तरह की कैफियत बनाने की शरी तौर पर इजाजत नहीं।
ठीक है। जज़ाकअल्लाह। कॉल चलाइए।
एक बंदा है जो कि स्कूल में टीचर है ना, वो अगर वहाँ पे सही पढ़ाता नहीं है या दूसरे टीचरों के मुकाबले में कम पीरियड लेता है तो तनख्वाह आराम है?
جی ٹیچر ہے پڑھاتا نہیں اور دوسرے کو مقابلے میں کم کام کرتا ہے، تنخواہ برابر ہے، تو کیا یہ زائد تنخواہ لینا، کام سے زائد لینا یہ حرام ہے؟
دیکھیں یہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک کام دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس کام کے بدلے میں ہی اس کو جو بھی رقم وغیرہ ہے، جو بھی رقم اس کو ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، عمومی طور پر اس کام کے بدلے میں ہی ہوتی ہے. اب استاد پڑھانے کے لیے جاتا ہے، پڑھاتا ہے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ بہت اچھا پڑھانے والا ہے، ایک تھوڑا ہلکا پڑھانے والا ہے، مگر ضرورت وہ بھی پوری کرتا ہے،
ٹھیک ہے، جو چاہیے تو اس نے کر دیا.
جی انہوں نے کہا کہ بعض زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں، بعض ہلکا پڑھاتے ہیں، تو ضرورت وہ بھی پوری کر رہا ہے، جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا تھا وہ کام یہ بھی مکمل کر رہا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ زیادہ آسان انداز سے کر رہا ہے، یہ تھوڑے ہلکے انداز سے کر رہا ہے. ظاہر ہے اساتذہ کی کیفیت ایک طرح کی نہیں ہوتی، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، تو وہ کیفیت ایک طرح کی عمومی طور پر نہیں ہوتی ہے، مگر جس کام کے لیے رکھا گیا تھا وہ کام آسان طریقے سے مکمل ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے،
تو بالکل یہ تنخواہ کا حقدار ہے.
صحیح.
پھر انہوں نے یہ کہا کہ جیسے پیریڈز کی تقسیم ہوتی ہے، اب پیریڈز کی تقسیم میں بعض اوقات ادارے کی طرف سے تنخواہ بھی برابر ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی ایک ہی نائنتھ کلاس کے ٹیچر ہیں یا ٹینتھ کلاس کے ٹیچر ہیں، اب وہ ایک کو پانچ پیریڈ دے دیے جاتے ہیں، ایک کو چار پیریڈ دے دیے جاتے ہیں، ایک کو چھ پیریڈ دے دیے جاتے ہیں، تو وہ ادارے کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ ادارہ کسی کا ایک پیریڈ خالی چھوڑ دیتا ہے، کسی کے دو پیریڈز وغیرہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ادارے کی ثوابدید پر ہوتا ہے. مگر پھر یہاں پر ہمارے ہاں جو ادارے کی ثوابدید پر ہے، اب ادارے میں جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اگر وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ ایک پیریڈ خالی چھوڑا جا سکتا ہے، مگر وہ ایک شخص کو تو چھ پیریڈ دے دیتا ہے اور دوسرے کے دو پیریڈ خالی کر کے اس کو چار دے دیتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے، یہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے بھی زیادتی ہے. باقی پیریڈز اگر جو اصول کے مطابق کم و بیش ہو جاتے ہیں تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی تنخواہ کا مستحق ہے اور دوسرا بھی تنخواہ کا مستحق ہے.
سب آپ نے ادارے کی بات کی، مثال کے طور پہ کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، اس کا اپنا اسکول نہیں ہے، اس کے اوپر یا تو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کا اسکول ہے، یا پھر پرائیویٹ کوئی لوگ ہیں جو اسکول چلاتے ہیں، اسکول دیا ہوا ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسی اجازت نہیں ہے، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس فلاں ٹیچر کے ساتھ بڑی شفقت کی اور زیادہ مہربانی کر دی اور ان کے زائد پیریڈ خالی چھوڑ دیے، تو کیا یہ اس پر مطمئن ہو سکتا ہے میرے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بس چھوڑے ہیں میں کیا کروں، تو بری ذمہ ہو جائے گا حالانکہ ادارے کی پالیسی نہیں ہے، تو کیا اس کو اب اجرت لینا زائد جائز ہوگا؟ یہ
دیکھیے بالکل ادارے کی جب پالیسی نہیں ہے اور ان کو اچھی طرح سے معلوم بھی ہے کہ ادارے کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کم پیریڈز ہو جائیں گے تو چار ہو جائیں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتے، ادارے کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. اب جو ہے اس ادارے کا جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے اب بھی پیریڈز خالی کروا لیتا ہے، یہ کبھی آتا ہی نہیں ہے اور اس کی حاضری لگ جاتی ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں ایک عام روٹین یہ بھی موجود ہے کہ استاد آتا ہی نہیں ہے، اس کی حاضری لگ جاتی ہے. اس طرح اگر ملی بھگت کر کے کریں گے تو ظاہر ہے اس نے جتنا پڑھایا ہے، جتنا وقت دیا ہے، اسی کی اجرت لے سکے گا، اس سے زائد اجرت یہ نہیں لے سکے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ اس ادارے کا جو ہیڈ ہے اس نے مجھے اجازت دی ہے، جبکہ اس کو اصول معلوم ہے،
ٹھیک ہے،
اس کے کیا قواعد و ضوابط ہیں اس کو معلوم ہے. جو ان کا فارم تھا اس پہ یہ طے تھا کہ پانچ پیریڈ سے کم کبھی کسی کے پیریڈز وغیرہ نہیں ہوں گے، اور یہ اصول ہے اس کو معلوم ہے. اس کے اس اسکول میں بھی یہی اصول ہے، اگر 10 اسکولز اس کے موجود ہیں سب میں یہی اصول ہے، تو پھر یہ اطمینان سے بیٹھے گا نہیں اور
مالکان کو بتائے گا،
مالکان سے بات کر کے اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو درست کروائے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
پراپرٹی سیل کر دی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ 2008 میں سیل کی گئی تھی، اب بھائی حصہ دے رہے ہیں تو وہ اس حساب سے ہی دے رہے ہیں جس حساب سے سیل کی گئی تھی، حالانکہ اس پراپرٹی کا بھائی نے جو ہے دکان لے لی تھی، اس سے کافی پروفٹ بھی ہوا، انہوں نے کام کاج وغیرہ بھی کیا، اس میں کوئی بھائی کی رضامندی نہیں تھی، اس میں آپ تھوڑا سا اصلاح فرما دیں.
جی حضور،
وراثت کا مسئلہ ہے،
جی
یعنی والد صاحب کا انتقال ہوا، والد صاحب کی پراپرٹی موجود تھی، ایک بھائی نے، وہ بڑا بھائی ہو یا کوئی بھی بھائی ہو، اس نے اس پراپرٹی کو سیل کیا اور رقم اپنے پاس رکھ لی.
جی جی.
اب اس رقم سے مزید کاروبار کرتا رہا، مزید پراپرٹیز بھی خریدتا رہا، اپنے کاروبار کو بھی بڑھاتا رہا، مگر دیگر بہن بھائیوں کی رضا مندی یہاں پر شامل نہیں تھی.
جی جی.
یعنی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ پراپرٹی بیچ کے
اپنا
اس کو مزید
کریں.
کام میں لگا لیں. تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ اس نے مثال کے طور پر 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची थी, 5 भाई थे, 10-10 लाख रुपए सबके बनते थे। अब उसने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच के कारोबार शुरू किया और अब उसके पास जो रकम पहुंच चुकी है, जो भी वैल्यू है मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी की, जिस भी एतबार से, अब वो उसके पास मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपया हो चुका है। तो अब उस भाई पर ये लाजिम है, बेहतर सूरत यही है कि वो सब भाइयों को 20-20 लाख रुपया दे और अपने पास भी 20 लाख रुपया रखे।
अच्छा।
ऐसा ना करे कि वही जो पुरानी वैल्यू थी उसके एतबार से 10-10 लाख रुपया भाइयों को दे दे, ऐसा ना करे।
ठीक है,
शरी तौर पर इसके लिए यही हुक्म है।
अच्छा।
क्योंकि अब इसमें ये गसब की सूरत है। हाँ, यहाँ दूसरा हुक्म भी मौजूद है। दूसरा हुक्म क्या है कि जब उनकी इजाजत से नहीं किया तो ये गासिब हुआ। जब इसने गसब किया था उनके रकम से जितना नफा इसको हासिल हुआ है, अब इसको 2 शरी हुक्म है। एक तो ये है कि ये उसको सदका भी कर सकता है।
ठीक है।
और दूसरा हुक्म ये है कि क्योंकि भाइयों के माल का नफा है, लिहाजा इसको चाहिए कि उन्हीं को दे दे। और उलमा ने फरमाया कि उन्हीं को देना ज्यादा बेहतर है भाइयों को, क्योंकि उनके माल का नफा इसने हासिल किया है।
ठीक है।
ये तो वो वाली सूरत थी कि बिला इजाजत उसने ऐसा किया।
सही।
अगर किसी भाई ने उसको इजाजत दे दी थी, ये किसी बहन ने उसको इजाजत दे दी थी, या वालदा मौजूद थी, वालदा ने इजाजत दे दी थी, तो जिन लोगों ने इसको इजाजत दे दी थी उनका हिस्सा, विरासत का जो हिस्सा उस वक्त मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए बन रहा था, और अभी तक जितना नफा हासिल किया है, अब इस पे लाजिम है कि ये इन्हीं को ही देगा, क्योंकि उन्होंने जब इजाजत दे दी थी तो इनके माल से ही नफा कमाया।
अच्छा।
और इनके माल से जब नफा कमाया तो नफे की भी जितनी भी मिकदार होगी वो सारी की सारी इनको देनी होगी।
ठीक है। यानी मुख्तलिफ सूरतें बन सकती हैं इनके मसले में, तो इनको चाहिए कि दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में बाकायदा राबता करें, अपने मसले को वहाँ बयान करें, हो सके तो दीगर भाई हैं उनको भी साथ ले लें, ताकि आपके मसले की असल जो आपका मसला है उसी के मुताबिक शरई रहनुमाई हो सके। एक और कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं, चलाइए।
मेरा ज़राए मास जो है वो जनवरी के महीने मखसूस तौर पे होता है। मैं माह रमजान में ज़कात अदा करता हूँ, जो रकम उस वक्त बचती है, क्या ऐसा करना जायज है? जज़ाकअल्लाह खैरा।
साल गालबन जनवरी में पूरा होता है, ज़कात रमजान में अदा करते हैं, जो समझ आया।
जी, ज़कात के हवाले से ही सवाल है।
जी जी।
देखिए, ये बात जहन में रहे कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर होता यह है कि ज़कात रमजान में ही देते हैं। हालांकि ज़कात का जो शरी हुक्म है वो ये है कि जब भी कोई शख्स साहिब निसाब हुआ, अब चाहे वो रजब का महीना हो, चाहे शाबान का महीना हो, चाहे ज़ुल्हिज्जतुल हराम का महीना हो, जब वो साहिब निसाब हुआ है, अब जब मुकम्मल साल गुजरेगा वही दिन आएगा तो उस वक्त इस पर ज़कात की अदायगी लाजिम होती है।
ठीक है।
तो हर शख्स जो ज़कात की अदायगी करता है, जो साहिब निसाब है, उसको ये देखना चाहिए कि वो साहिब निसाब कब हुआ था।
ठीक है।
उसी एतबार से वो ज़कात की अदायगी करे।
ठीक।
अगर मिसाल के तौर पर ये साहिब निसाब तो हुए थे रजबुल मुरजब में, और ज़कात ये हर साल रमजान मुबारक में निकालते हैं, तो अब रजब के महीने में निकालनी थी, शाबान का महीना छोड़ दिया, फिर रमजान के महीने में दी, तो अब ये लेट होंगे, जब लेट होंगे तो गुनाहगार होंगे।
ठीक है।
इसलिए अपना साल जो है वो डिसाइड कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कब में साहिब निसाब हुआ था।
सही।
उसी एतबार से ज़कात की अदायगी।
ठीक। और ये इस्लामी सालों का एतबार करेंगे,
इस्लामी सालों का एतबार होगा।
ठीक है। ठीक है जी। मुफ्ती साहब, सरदाराबाद से हमारा रब्ता हो चुका है, एक कॉल चलाते हैं इंशाल्लाह, उनसे भी सवाल पूछते हैं। जी, कॉल चलाइए।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नमाज़े तस्बीह का क्या जो तरीका है ये थोड़ा सा बता दीजिएगा।
तस्बीह का तरीका हुज़ूर पूछ रहे हैं आपसे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़े तस्बीह का तरीका इस्लाम भाई ने पूछा। देखिए, ये नमाज़े तस्बीह वो नमाज है जिसकी अहमियत अहादीस मुबारका में बयान की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को इसकी तालीम फरमाई। और जो इसका तरीका है, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की रिवायत से मनकूल है, ये 4 रकातें होती हैं और चारों रकातों में 300 बार तस्बीह पढ़ी जाती है। तस्बीह मारूफ है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। چاروں رکعتوں میں یہ 300 بار پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی، ان چاروں رکعتوں کے آغاز میں یعنی ابتدا کے اندر 15 دفعہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں بھی پڑھی جائے گی وہ 10-10 مرتبہ پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے.
اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلی رکعت اور تیسری رکعت، ان دونوں رکعت کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے. ان دونوں رکعتوں میں ثنا کے بعد پڑھیں گے، اور دوسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے گی، چونکہ دوسری اور چوتھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی.
ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی پڑھی جائے گی وہ 10-10 بار پڑھی جائے گی. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ تسبیح پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے.
پھر تعوذ، تسبیحاں، سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے.
پھر رکوع سے تسمیع و تحمید کے بعد جب کھڑے ہوں گے یعنی قومے کے اندر آئیں گے تو پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. یہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے. سجدہ کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھی جائے گی. پھر جب سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ جلسہ ہوتا ہے، جب بیٹھ جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے کے اندر تسبیحات سجدہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی. تو اس طرح اگر ہم اس کو اکاؤنٹ کریں گے تو یہ 75 دفعہ بن جائے گی.
ٹھیک ہے.
پھر دوسری رکعت کی ابتدا میں چونکہ ثنا نہیں پڑھنی، پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے.
ٹھیک ہے.
اور پھر آخر میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور رکوع میں تسبیحات رکوع پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر قومے کے اندر 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دو سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ. اس طرح 75 دفعہ اس رکعت میں بھی ہو جائے گی.
ہر رکعت میں
150 مرتبہ ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور جب تیسری رکعت کا آغاز کریں گے تو شروع کے اندر ہی ہم ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ تسبیح پڑھی جائے گی، پھر بقیہ جیسے پہلے دو رکعتیں ادا کی تھی اسی طرح دو رکعتیں ادا کر کے قعدہ اخیرہ کر کے آخر میں ثنا پھیر دیں گے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ مفتی صاحب نے بتایا، یہ مدنی پن سورہ جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے، 5 صورتیں اور بہت سارے مدنی پھول، نمازوں کے طریقے، دعائیں الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں، اس میں بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی مسافر اگر بھول کر پوری نماز پڑھ لے، مطلب اگر دو فرض پڑھنے تھے تو 4 فرض پڑھ لے، تو کیا وہ نماز جب یاد آئے تو دہرانا ہوگی یا کہ نماز ہو جائے گی؟
جی، غلطی سے 2 کے بجائے 4 پڑھ لیے، کیا حکم؟
دیکھیں، مسافر شرعی وہ شخص کے جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور جس مسافت پر اس نے جانا ہے درمیان میں 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ 4 فرض کی جگہ پر 2 رکعت ادا کرے، اس کو قصر کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے ذہن سے بات نکل گئی 2 فرض کی جگہ 4 فرض پڑھ لیے، اب سائل نے تو یہ پوچھا ہے کہ اس نے بھول کر 4 پڑھ لی، ہم اس کی 2 صورتیں بنا لیتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اگر کوئی بھی شخص قصدن ایسا کرے، جان بوجھ کر ایسا کرے کہ اس پر 2 واجب تھیں لیکن اس نے 4 پڑھ لی،
ٹھیک ہے،
تو ایسی صورت میں یہ پڑھنے والا چونکہ اس پر واجب تھا اور واجب کا اس نے ترک کیا تو یہ گناہگار ہوا.
ٹھیک ہے.
اور اس پر لازم ہے کہ دوبارہ اس نماز کا اعادہ کرے.
صحیح.
اور اگر یہ بھول کر پڑھ لے، جیسا کہ سائل نے سوال کیا ہے، تو بھول کر اگر پڑھ لے تو بھول چونکہ امت مسلمہ پر معاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عفی عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے. لیکن چونکہ واجب کا ترک ہوا ہے، اس وجہ سے فقہ اسلام فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. یاد ہی نہیں رہا، نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، کئی دن بعد پتا چلا یا یاد آیا، یہ جن کو آج یہ مسئلہ پتا چلا اور بھول کر انہوں نے پڑھی تھی، کیا حکم ہے؟ اب بھی سجدہ صاحب تو اب نہیں کر سکے گا، اب دوبارہ دہرائیں گے کیا کریں گے؟
دیکھیں پھر اس نماز کا ارادہ کرنا پڑے گا اسے، سجدہ صاحب بھی آخر میں نہیں کیا تھا
جی،
تو اس پر لازم ہے کہ یہ سجدہ صاحب چونکہ اس نے نہیں کیا تھا اور نماز میں واجب کا ترک کر چکا تھا، تو ایسی صورت میں اب اگر اس کو یاد آیا ہے تو یہ نماز کا ارادہ کر لیں،
ٹھیک ہے، نماز کو دوبارہ دہرائے گا. جزاک اللہ. میسیجز حضور ہمارے پاس کافی آ چکے ہیں، بڑا ایک دلچسپ میسیج ہے کسی بچے کی طرف سے، اسکول کے طالب علم کی طرف سے، کہ اسکول میں روزانہ مار پڑتی ہے اور بار بار پڑتی ہے، تو ایسا اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم پوچھ رہے ہیں اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا ٹیچر کے بارے میں، اور ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ چیٹنگ کرنا کیسا، جو نقل کی جاتی ہے اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟
دیکھیں چیٹنگ کرنا، نقل کرنا، یہ تو دھوکہ دہی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ پیپرز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اس نے اپنے گھر سے کچھ لکھ کے لے گیا یا کسی سے پوچھ کر کچھ لکھ لیا، تو یہ جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے، اور دھوکہ کرنا جو ہے وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بقیہ جہاں تک استاد کے مارنے کا تعلق ہے، ان کو مار پڑتی ہے، تو اس کا اتنا سا جواب دیا جا سکتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ سبق اچھی طرح سے یاد کر
نوبت ہی نہ آئیے، ٹھیک ہے،
اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ پیار اور محبت سے ہی طلبہ کو پڑھائیں، کیونکہ مار سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بار بار مارنے سے، بار بار مارنے کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ ہٹ دھرمی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات مارنے میں ایک تو اس نے سبق یاد نہیں کیا ہوتا، اس کا جو جلال ہوتا ہے استاد کو وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، پھر اس میں کچھ اپنا جلال بھی شامل ہو جاتا ہے، اپنا زور، اپنی طاقت بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اس طرح عمومی طور پر جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان پر اس طرح سے ہاتھ اٹھانا ویسے بھی شرعاً درست نہیں ہے، جو بالغ بچے ہیں ان کو بھی نہیں مارنا چاہیے. پیار اور محبت کے ساتھ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے ہی پڑھائیں.
ایک اور میسج ہے کہ چھوٹا بچہ جو نومولود ہوتا ہے وہ دودھ کی الٹیاں کرتا ہے، دودھ نکال دیتا ہے، کیا وہ اس سے کپڑے وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ ان کو پاک کرنا ضروری ہے؟
دیکھیں اگر تو وہ دودھ میدے سے ہو کر آیا ہے،
اچھا،
تو ضرور وہ ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ ہے،
ٹھیک ہے.
وہ اگر کپڑوں پہ لگے گی تو ایسی صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور ان کا دھونا ضروری ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس کے حلق سے ہی اس کو اچھو وغیرہ لگا اور دودھ باہر آ گیا، تو ایسی صورت میں اس پر یہ حکم نہیں لگے گا، یعنی ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا.
ہضم کر چکا تھا پھر وہ نکال
جی،
تو
میدے میں چلا گیا. اب میدے میں جانے کے بعد اگر وہ واپس آیا ہے تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
وائف کی فوت ہو گئی ہے، اس کا تقریباً 3-4 ماہ وہ ہسپتال میں رہی ہے، اس کی نمازیں میں پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے ذہن میں ہے کہ جو نفلی عبادتیں ہیں نا وہ اس کا ثواب ہوتا ہے، حج اس کی حج کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ کسی کو کرنے سے ہوتی ہے، روزہ جو بدنی عبادت ہے وہ بھی اور کسی کو رکھوایا جا سکتا ہے خیر خراج کر کے، یا جس طرح بھی، مجھے اتنا علم نہیں ہے. آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ آیا اس کی جو 3-4 ماہ کی نمازیں ہیں جو ہسپتال میں رہی ہے، میں اس کی ادائیگی کس طرح کروں جو اس کو اس کا اجر مل سکے یا وہ اس کی نمازیں پوری ہو سکے؟
جی عرفان بھی، بدنی عبادت ان کے نزدیک ان کو سنا ہے کہ وہ کوئی اور ادا کر سکتا ہے، تو کیا حکم ہے؟
دیکھیں انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اپنی زوجہ کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ کتنی ہیں، 2 ماہ کی ہیں، 3 ماہ کی ہیں، 4 ماہ کی ہیں، تو اس کا حساب لگا کر ہر نماز کے معاوضے میں ایک فدیہ دے دیں. آپ فدیہ کتنا ہے؟ یہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، اور صدقہ فطر ہر نماز کا حساب لگا کر دے دیں. عشاء کی نماز میں 2 صدقہ فطر ہوں گے، وہ اس طرح کے، ایک عشاء کی نماز کا اور ایک نماز وتر کا، یعنی ایک دن کی 6 نمازوں کا انہیں صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے،
6 صدقہ فطر ہو جائیں گے. اب انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ کسی کی طرف سے حج کیا تو وہ حج ہو جاتا ہے، کسی کی طرف سے روزہ رکھا تو وہ روزہ ہو جاتا ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو فرائض ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سے دیے گئے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہر کسی نے اپنا ہی ادا کرنا ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ادا نہیں کر سکا اس کی طرف سے حج بدل کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس نے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے. تو حج کرنا یہ عبادت بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے. ایسی صورت میں حج بدل کرنے میں علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اس کا جو مالی حصہ تھا وہ ساقط ہو جاتا ہے، البتہ جو اس کا بدنی حصہ ہے اس کی ادائیگی کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی پر لازم تھی اور اسی نے کرنی تھی. ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ثواب دیا جائے گا اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے. اور جہاں تک روزے کا معاملہ ہے تو روزے میں بھی ایسا قطن نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ لے. ہر شخص نے جو کہ بالغ ہے جس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں تو اس نے اپنا ہی روزہ رکھنا ہے، کسی کا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ہاں وہاں پر بھی حکم یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا یعنی اس سٹیج کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس میں ہمت باقی نہیں اور شریع تقاضوں کے مطابق یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر ایسا ہے کہ وہ بندہ اتنا بیمار ہے کہ اب اس کے صحت یابی کی کوئی صورت بھی بظاہر مرتے دم تک نظر نہیں آتی، تو ایسے شخص کے لیے شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہے کہ روزہ تو یہ کسی اور کی طرف سے نہیں رکھ سکتا، البتہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر. تو جس کو فدیہ دیا جائے گا وہ روزے رکھے گا اپنے، لیکن اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دے گا بلکہ اس کی رحمت سے امید رکھیں گے تو اس کو جزا ملے گی. اور اسی طرح یہ جو نمازوں کا معاملہ ہے، نمازوں کے معاملے کے اندر بھی ہم کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب شرعی تقاضے پورے ہیں نماز اب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اب تو وہ فوت ہو گئی، اب نماز بھی کیسے پڑھیں گی، تو چونکہ ان کے اوپر قضاء لازم آ گئی اب وہ ادا کرنے نہیں سکتی تو ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. آپ اس کے بارے میں تفصیلی احکام اگر جاننا چاہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مرالیہ کی کتاب نماز کے احکام، اس کے اندر ایک رسالہ ہے قضاء نمازوں کے بارے میں، اور اس میں ایک امیر اہل سنت نے چیپٹر ایک باندھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے نمازوں کا فدیہ، اس کا مطالعہ کر لیا جائے انشاءاللہ العزیز تشفی ہو جائے گی
انشاءاللہ. جی ایک اور کال چلائیے.
میرے جو بڑے بھائی ہیں مجھ سے، انہوں نے مجھے 3 لاکھ روپے لیے تھے 2012 کے اندر اپنے کسی کاروبار کرنے کے لیے. اب وہ جو ہے اپنے مجھے اسی 3 لاکھ روپے لٹا رہے ہیں 2017 کے اندر جو کہ انہوں نے کاروبار میں لگائے تھے، اب مجھے لٹا اسی ساتھ رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کاروبار میں 3 لاکھ روپے لگائے تھے، اب مجھے جس کاروبار سے نفع وغیرہ ہوتا ہے اس سلسلے میں جو مجھے واپس کیے جاتے ہیں، تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟
جی حضور، قرض کا وہ وراثت سے ملتا جلتا ہی مسئلہ ہے.
نہیں یہ تو خیر ایک بالکل الگ صورت ہے. جیسے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے رقم ادھار لے لی کاروبار کرنے کے لیے، 3 لاکھ روپے لے لیے، 3 سال تک کاروبار کرتے رہے اور ان کے 3 لاکھ روپے سے انہوں نے کافی سارا نفع بھی کما لیا. اب جب واپسی کرنے کا وقت آیا، جو وقت مقرر تھا یہ ویسے انہوں نے کہا تھا کہ جب میرے پاس ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا. اب جب انہوں نے 3 لاکھ روپے ان کو واپس کیے تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 3 لاکھ روپے تو انہوں نے مجھے واپس کر دیے، مگر جو میں نے 3 لاکھ روپے دیے تھے وہ اتنا عرصہ کاروبار کرتے رہے، انہوں نے اس سے نفع بھی حاصل کیا،
مجھے کیا ملا؟
تو مجھے نفع وغیرہ نہیں ملا. دیکھیں اس صورت میں ظاہر ہے آپ نے قرض دیا تھا،
ٹھیک ہے،
کاروبار کے لیے پیسے دیے ہوں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، مداربت کے طور پہ دیے ہیں، شرکت کے طور پہ دیے ہیں، اس کی صورت ایک علیحدہ ہوتی ہے. جب آپ نے قرض دیا ہے تو قرض کا تو شرعی حکم ہی یہی ہے کہ جو چیز آپ نے دی ہے وہی چیز آپ کو واپس کر دی جائے گی. ہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے بعض اوقات کہ 3 لاکھ روپے میں نے دیے تھے، اب 3 سال تک 3 لاکھ روپے ان کے پاس رہے تو کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ ابو ہوتی رہتی ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے، لہذا مجھے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تھا. تو یاد رہے کہ قرض میں اس چیز کا بالکل بھی اعتبار نہیں ہے کہ کرنسی کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو اب اگر کسی نے 10 لاکھ روپے قرض 10 سال پہلے دیا تھا، اب وہ واپسی لینے کے لیے جائے تو کہے کرنسی کی ویلیو چونکہ بڑھ گئی لہٰذا میں 11 لاکھ روپے واپسی لوں گا، 11 لاکھ کا مطالبہ کرے گا تو یہ 1 لاکھ روپے جو ایک زیادہ اوپر ہے وہ سود کے زمرہ میں آئے گا. تو کرنسی کی ویلیو بڑھ جانے کا، کسی بھی چیز کی ویلیو بڑھ جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو چیز قرض میں دی گئی ہے وہی چیز واپس کی جائے گی،
اسی مقدار میں ملے گی. ٹھیک ہے. ابھی مفتی صاحب نے صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بیان فرمایا. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہن صلات و تسبیح کی نماز مل کر جماعت کے ساتھ گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اسلامی بہنوں کو کسی بھی نماز کی جماعت کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے سنت موقعہ ہو جیسے تراویح وغیرہ ہے، کسی بھی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یہ الگ الگ اپنی نماز ہی پڑھیں گی، جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کا کراہت تحریمی ہے.
ٹھیک ہے جی، کال چلائیے گا.
جمشید قادری تولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھنا ہے جنت نور. میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، میری بیٹی کے لیے یہ نام ٹھیک رہے گا؟
جی جنت نور نام رکھنا چاہتے ہیں، کیا حکم ہے؟
دیکھیں یہ جو انہوں نے نام پوچھا ہے جنت نور نام رکھنا، اس نام رکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے. البتہ علماء اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب بچوں کے نام رکھے جائیں تو بیٹی ہے تو صحابیات کے ام المؤمنات کے نام دیکھنے چاہیے اور وہ رکھنے چاہیے تاکہ ان ناموں کی برکتیں ملیں، اور اگر بیٹا ہے تو صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیں تاکہ ان ناموں کی برکتیں ملیں. بہرحال جنت نور نام رکھنا جائز ہے.
نام رکھنے کے حوالے سے اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں، اور بہت سارے جیسا کہ صحابہ کرام یا صحابیات کے نام، بزرگان دین کے نام کیا تھے، آپ نام رکھنا چاہیں تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے ایک بہت ہی پیاری کتاب شائع ہوئی ہے نام رکھنے کے احکام. ان میں صرف نام نہیں ہے بلکہ نام رکھا کیسے جائے، کس طرح کا نام رکھا جائے، اس کے احکام بھی الحمدللہ موجود ہیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور مکتبۃ مدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے.
محمد محسن عطاری، عطار والا، بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. نابالغ کے نماز جنازہ میں جس کو دعا نہ آتی ہو، کیا وہ بالغ کی دعا پڑھ سکتا ہے؟
جی حضور،
دیکھیں جس کو دعا نہیں آتی نماز جنازہ کی، اس کے متعلق علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دعا کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور سورہ فاتحہ قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھی جائے. اب چاہے بالغ کا جنازہ ہو چاہے نہ بالغ کا جنازہ ہو، جس کو دعا نہیں آتی اس کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھ لے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جو بندہ انتقال کر جاتا ہے اور جب اس کو قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، اس کے غصہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ جب یہ جس کا اس نے دینا ہو تو یا لینا ہو وہ غصہ سے رابطہ کر لے، کیا اس سے وہ مردہ بریزمہ ہو جاتا ہے اور جو غصہ ہوتے ہیں وہ دیندار ہوتے ہیں؟
جی حضور، عرفان بھائی ارشاد فرمائیے.
سلسلے میں عام طور پہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بھی میت کے ذمے لین دین تھا وہ ورثہ سے رابطہ کریں. دیکھیں صرف اس اعلان کے کر دینے سے کوئی بری ذمہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ جب اعلان کیا جاتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس نے دینا ہے وہ وارثوں کو دے دے، کیونکہ اس میت کی ہر چیز اس کے ورثہ کی ہو چکی ہے. اب کوئی بھی شخص اگر اپنی ذات پر خرچ کرے گا تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں یہ ہے کہ جب وارثوں کے پاس چلی جائے گی تو وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو وہ ادا کر دیں گے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جس نے لینا ہے وہ بھی وارثوں سے رابطہ کرے، یعنی میت کے بیٹوں سے رابطہ کرے یا اس کے اہل خانہ میں سے جو بھی شخص وارث بنتا ہے اس سے رابطہ کرے. جب یہ لینے والا رابطہ کرے گا تو پھر ورثہ یہ دیکھیں گے آیا کہ اس بندے نے جو مر چکا ہے اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے، یعنی ترکہ چھوڑا ہے. اگر تو اس نے ترکہ چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے مال سے ہی وہ لوگوں کو دیا جائے گا. پھر باقی جو بچ جاتا ہے، جائز کوئی وصیت ہو تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک شرعی مقدار ہے، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. پھر تیسرے نمبر پر پھر وارثوں کا حق ہوتا ہے، جو باقی بچ جاتا ہے وہ صحابی فرائض کو دیا جاتا ہے. ان کو دینے کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے تو پھر عصبات ہوتے ہیں، قریبی رشتے دار، جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تقسیم ہو جاتا ہے. تو اب اگر اس بندے نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ورثاء پر واجب یا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے ادا کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان پر لازم ہو گیا وہی ادا کریں گے. لیکن دیکھیں ہمارے ساتھ وہ اٹھا بیٹھا، ہمارے ساتھ دیگر تمام معاملات کیے، اگر دیگر رشتے دار یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے والد، اپنے چچا کے لیے قبر میں آسانی کا سبب بن جائیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مال سے لوگوں کے قرضے ادا کر دیں، اور لوگوں کے قرضے ادا کر کے اس کے لیے آسانی کا سبب بن جائیں اور قبر کے اندر اس کو راحت مل جائے گی۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔